बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। उस खुदा का नाम लेकर पढ़ो जिसने पैदा किया है, उसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया है। पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है जिसने कलम के ज़रिए तालीम दी है और इंसान को वो सब कुछ बता दिया है जो उसे नहीं मालूम था। बेशक इंसान सरकशी करता है कि अपने को बेनियाज ख्याल करता है। बेशक आपके रब की तरफ वापसी है। क्या तुमने उस शख्स को देखा है जो मना करता है बंदे खुदा को जब वो नमाज पढ़ता है? क्या तुमने देखा कि अगर वो बंदा हिदायत पर हो या तकवा का हुक्म दे तो रोकना कैसा है? क्या तुमने देखा कि अगर उस काफिर ने झुठलाया اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں باز سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ علق کی آیت نمبر 1 سے لے کر 14 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں، جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے پروگرام سماعت فرمائیں۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ ویب سائٹ کا ایڈریس urdu.sahar.tv.ir ہے۔ اور اب پیش خدمت ہیں صبح کی نشریات کی تفصیلات۔ سب سے پہلے عالمی خبریں، عالمی خبروں کے بعد اللہ حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعت رسول مقبول کے بعد پروگرام صبح امید، صبح امید کے بعد یادوں کے جھروکے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا نشر کی جائے گی۔ سمن آج دختر امیر المومنین و حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا روز رحلت بھی ہے۔ ہم اس مناسبت سے اپنے تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے۔ عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے سماعت فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ آزاد ممالک کے خلاف اقتصادی دہشت گردی ناکام ہو چکی ہے۔ عراق کے وزیر خارجہ نے بغداد میں ایران کے نائب وزیر خارجہ برائے اقتصادی امور سے ملاقات کی ہے۔ پاکستان کے علماء اہل سنت نے کہا کہ پاکستان میں خود کش حملے اور دہشت گردانہ کاروائیاں قطعی حرام ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر خاموش نہیں رہے گا۔ ترکی کی قومی تحریک کے ایک رہنما کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خطرات کے بہانے استنبول میں بعض یورپی کونسل خانوں کا بند ہونا ان ممالک کے ماتھے پر بدنما داغ ہے۔ اور یورپی یونین کی خارجہ پالیسی چیف نے ایٹمی معاہدے سے امریکہ کے غیر قانونی انخلاء اور یورپی ملکوں کی وعدہ خلافیوں کا ذکر کیے بغیر کہا کہ یہ معاہدہ مرا نہیں بلکہ معطل ہوا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ایک ٹویٹ میں نکاراگوا، وینزویلا اور کیوبا کے حکام کے ساتھ اپنی ملاقاتوں اور گفتگو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آزاد ممالک کے خلاف اب اقتصادی دہشت گردی کا حربہ ناکام ہو چکا ہے۔ ایرنا کے مطابق حسین امیر عبداللہیان نے اس ٹویٹ میں لکھا ہے کہ نکاراگوا، وینزویلا اور کیوبا کے اعلی حکام سے ملاقاتوں میں مغربی ایشیا اور لاطینی امریکہ کے آزاد اور اسٹریٹجک ممالک کی یکجہتی پر زور دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اقتصادی دہشت گردی اور انسانی حقوق کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا مقصد آزاد ممالک میں عوام پر سماجی دباؤ پیدا کرنے جو اب بے اثر ہو چکے ہیں۔ امیر عبداللہیان نے واضح کیا کہ یونی پولر نظام اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ عراق کے وزیر خارجہ فواد حسین نے بغداد میں ایران کے نائب وزیر خارجہ برائے اقتصادی امور مہدی سفری سے ملاقات کی ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کے مطابق عراقی وزیر خارجہ نے اس ملاقات میں تاکید کی کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ بغداد کے تعلقات مشترکہ مفادات پر مبنی ہیں۔ اس ملاقات میں عراقی وزیر خارجہ اور ایران کے نائب وزیر خارجہ نے علاقائی چیلنجوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان موجودہ معاملات بالخصوص توانائی کے معاملے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ عراقی وزیر خارجہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ عراق ہمسایہ ممالک بالخصوص اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات میں مشترکہ مفادات کی بنیاد پر کام کرتا ہے، جس سے عراق کے قومی مفادات کو تقویت ملے گی۔ مغربی ایشیا کے عرب ممالک میں عراق کی سب سے زیادہ ثقافتی اور مذہبی وابستگی ایران کے ساتھ ہے۔ علماء اہل سنت نے کہا ہے کہ پاکستان میں خود کش حملے اور دہشت گردانہ کاروائیاں قطعی حرام ہیں۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا کہ اسلامی مقدسات کی توہین کے سدباب کے لیے مسلم حکمران مؤثر سفارتی اور اقتصادی اقدامات کریں۔ پاکستان کے معروف عالم دین مفتی منیب الرحمان نے اتوار کو جامع نعیمیہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی مقدسات کی توہین کے سدباب کے لیے مسلم حکمران مؤثر سفارتی اور اقتصادی اقدامات کریں۔ حکومت فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے نفاذ کے لیے زبانی یقین دہانی کے بجائے عملی اقدامات کرے۔ عالمی برادری کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ استفساب رائے کا وعدہ پورا کرے، ان کے بنیادی انسانی حقوق کو بحال کرے۔ ان کا کہنا تھا پاکستان میں خود کش حملوں سمیت دہشت گردی کی ساری کاروائیاں حرام قطعی ہیں اور اسلام دشمنی ہے۔ انہوں نے اس عمل کو انسانیت دشمنی سے تعبیر کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ملک کی سلامتی کے لیے ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بعد ازاں علماء اہل سنت نے مشترکہ اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ وقفے سے اسلامی مقدسات کی اہانت کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، مسلمانان عالم اس پر شدید کرب اور ذہنی اذیت میں مبتلا ہیں۔ اہل مغرب نے آزادی اظہار اور آزادی تقریر کو عقیدے کا درجہ دے رکھا ہے اور اس پر کوئی قدغن لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ علماء اہل سنت کا یہ عظیم اجتماع مطالبہ کرتا ہے کہ جسمانی اذیت و آزار کی طرح ذہنی اور روحانی اذیت و آزار کو بھی عالمی سطح پر دہشت گردی قرار دیا جائے اور ان مجرموں کو بھی عبرتناک سزائیں دی جائیں۔ علماء کرام کے اس اعلامیے میں آیا کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے مقدسات کی توہین بند کی جائے، اس سے عالمی امن کو خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ چند سال پہلے یورپی عدالت بھی قرار دے چکی ہے کہ آزادی اظہار کی آڑ میں دوسروں کو اذیت پہنچانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس اعلامیے میں مزید آیا کہ ہم مسلم ممالک کے سربراہان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جن ممالک میں اسلام کی دینی مقدسات کی توہین ہو، تمام مسلم ممالک ان کا سفارتی اور اقتصادی بائٹ کاٹ کریں۔ موجودہ دور میں یہی ایک حربہ ہے جو کارگر ثابت ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی پر خاموش نہیں رہے گا۔ انہوں نے ہندوستان پر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرنے کی تاکید کی۔ ان کا کہنا تھا پاکستان کشمیری عوام کی غیر متزلزل اخلاقی سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا۔ یوم یکجہتی کشمیر پر اپنے پیغام میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ جب تک کشمیری مظالم کا شکار ہیں، پاکستان کبھی چین سے بیٹھے گا نہ خاموش تماشائی بنے گا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ کشمیری مسلسل خوف میں زندگی بسر کر رہے ہیں کیونکہ محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں میں طاقت کے اندھا دھن استعمال اور ماورائے عدالت قتل کا سلسلہ جاری ہے۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ختم کرنا ہوں گی۔ ترکی کے قومی تحریک کے ایک رہنما نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خطرات کے بہانے استنبول میں بعض سفارت خانوں کا بند ہونا ان ممالک کے ماتھے پر بدنما داغ ہے۔ 21 جنوری کو سویڈن میں ترکی کے سفارت خانے کے سامنے قرآن پاک کی توہین کے بعد مغربی ممالک بالخصوص امریکہ نے دہشت گردی کے خطرات کو بہانہ بنا کر اپنی بعض سرگرمیاں ترکیہ میں معطل کر دیں اور اپنے شہریوں کو ترکیہ کا سفر کرنے سے خبردار کیا ہے۔ گزشتہ جمعرات کو ترکی کی وزارت خارجہ نے امریکہ سمیت 9 مغربی ممالک کے سفیروں کو طلب کیا اور اس ملک میں عدم استحکام اور دہشت گردی کے خطرات کو جنم دینے کے نتائج سے خبردار کیا۔ ایرنا کے مطابق قومی تحریک کے رہنما دولت باغچلی نے اتوار کے روز استنبول میں بعض یورپی ممالک کے سفارت خانے بند کرنے کے اقدام کے رد عمل میں کہا ہمارے مقدسات کی توہین کرنے والے شیطان کے پیروکار رد عمل سے خوف زدہ ہیں۔ 9 سفارتی دفاتر کی بندش ان ممالک کی پیشانی پر کلنک کا ٹیکا ہے۔ ترکیہ کے وزیر داخلہ سلیمان سویلو نے بھی امریکہ سمیت بعض مغربی مالک کی جانب سے استنبول میں اپنے سفارت خانے بند کرنے کے اقدام کے رد عمل میں اس اقدام کو اپنے ملک کے خلاف ایک نفسیاتی جنگ قرار دیا اور کہا امریکہ اور مغرب نہیں چاہتے کہ ہم مغرب میں آزاد اور خود مختار ہوں۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی چیف نے ایٹمی معاہدے سے امریکہ کے غیر قانونی انخلا اور یورپی ملکوں کے وعدہ خلافیوں کا ذکر کیے بغیر کہا کہ یہ معاہدہ مرا نہیں بلکہ معطل ہوا ہے۔ ہسپانوی نیوز ایجنسی ڈیجیٹل کالم کو انٹرویو دیتے ہوئے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی چیف جوزف بولل نے کہا کہ ایران کے ساتھ ہونے والے ایٹمی معاہدے کو بحال کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ ان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب ویانا پابندیوں کے خاتمے کے مذاکرات کئی ماہ تک جاری رہنے کے بعد ایسے مرحلے میں داخل ہو گئے تھے جہاں ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والا امریکہ اگر ایران کے جائز مطالبات اور پائیدار معاہدے کے تقاضوں کو پورا کر دیتا تو فریقین کے درمیان حتمی سمجھوتا ہو سکتا تھا۔ دریائے اردن کے کنارے شمالی علاقے میں واقع شہر جنین میں غاصب سینی حکومت کے فوجیوں اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ فلسطینی مجاہدین کی جانب سے سینی فوجیوں کی جارحیت کا مقابلہ کیے جانے کے بعد غاصب سینی حکومت نے مزید فوجیوں کو جنین روانہ کر دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق سینی فوجیوں نے جنین کے مغرب میں واقع برقین پر بھی حملہ کیا جہاں فلسطینیوں کے ساتھ جھڑپ بھی ہوئی۔ اور آخر میں یہ خبر کہ آستان مقدس علوی نے نجف اشرف میں امام علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تقریب میں 20 لاکھ سے زائد زائرین کی شرکت کی خبر دی ہے۔ یاد رہے 13 رجب 1444 ہجری بمطابق 4 فروری 2023 کو حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا یوم ولادت مبارک تھا۔ الاحد نیوز سائٹ کی رپورٹ کے مطابق 13 رجب یوم ولادت باسعادت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے موقع پر نجف اشرف شہر میں حرم امیر المومنین میں جشن ولادت کی تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر روضہ مبارک حضرت علیہ السلام میں حمد و ثنا، تلاوت اور اشعار پڑھنے کی تقریب منعقد ہوئی۔ حرم امیر المومنین کی طرف سے شائع کردہ اعداد و شمار کے مطابق اس سال 2,320,397 زائرین نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے یوم ولادت کے دن زیارت کا شرف حاصل کیا۔ نجف اشرف میں مومنین ہر سال ماہ رجب کی 13 تاریخ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین اور داماد حضرت علی علیہ السلام کا یوم ولادت مناتے ہیں۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ جی سامعین، پاکستان کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں ہم نے معروف پاکستانی صحافیوں سے گفتگو کی ہے۔ میں نے پہلا سوال جب معروف صاحب کی کاشف علی سے کیا اور پاکستان کے سیاسی درجہ حرارت کے بارے میں گفتگو کی۔ اپنی گفتگو میں جب یہ سوال کیا تو ان کا کہنا تھا،
ڈاکٹر صاحب اسلام آباد کا موسم یوں تو سرد ہے لیکن سیاسی جو موسم ہے اس کا درجہ حرارت جو ہے وہ بدستور وہ انتہائی بلند ہے اور مستقبل قریب میں اس درجہ حرارت میں اضافے کا امکان جو ہے وہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ اور یہ اضافہ ایک ایسی صورت حال میں ہو رہا ہے کہ جب معاشی طور پر پاکستان کے مسائل جو ہے وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، تو اب خان صاحب کا جہاں تک تعلق ہے اور جو آج بھی انہوں نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا ہے تو بنیادی طور پر وہ چھکے پہ چھکا جو آپ نے فرمایا وہ اس لیے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ان پر باؤنسر پہ باؤنسر جو ہے وہ کرائے جا رہے ہیں، تو اب ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ ان باؤنسرز کو جو ہے وہ چھکا لگا کے اس جارحانہ حکمت عملی سے جو ان کے خلاف جو حکمت عملی حکومت نے پی ڈی ایم نے اور اسٹیبلشمنٹ نے اڈاپٹ کی ہے وہ اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے آج انہوں نے یہ جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا ہے۔ ताकि जो उन पर प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है और जो तहरीके इंसाफ के और उनके जो कोएलिशन पार्टनर्स हैं शेख रशीद साहब की सूरत में या बाकी जो उनके अपनी पार्टी के जो अराकीन हैं जो अहम अहदेदार हैं जैसे फवाद चौधरी साहब साहब को पिछले दिनों गिरफ्तार किया गया और उसके बाद शेख रशीद साहब को गिरफ्तार किया गया तो उनको ये महसूस हो रहा है कि अब बात जो है वो उनकी तरफ बढ़ रही है। तो मेरे ख्याल में उन्होंने प्रोएक्टिवली यानी एक चीज को उन्होंने पहले से प्रियम्प्ट करते हुए एक चीज को समझते हुए कि बात अब उनकी तरफ बढ़ रही है तो वो जो काफी अरसे से इंतजार कर रहे थे कि देखो और इंतजार करो कि पॉलिसी की नई जो एस्टेब्लिशमेंट आई है और नए आर्मी चीफ आए हैं तो उसके बाद उनका रवैया तहरीक इंसाफ के साथ और इमरान खान साहब के साथ कैसा होता है तो मेरे ख्याल में वो अब इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि ये मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट भी उन्हें किसी किस्म की रियायत देने के लिए तैयार नहीं है और अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है तो इसलिए उन्होंने भी कबल अज वक्त जो है वो जारहाना सियासी हिकमत अमली अख्तियार करते हुए उन्होंने आज जेल भरो तहरीक का जो है वो ऐलान किया है और इसका मकसद भी बुनियादी तौर पर वो हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट को अंडर प्रेशर लाना चाहते हैं दबाव में लाना चाहते हैं। अलबत्ता उन्होंने जो पहिया जाम हड़ताल है इसलिए उसका ऐलान नहीं किया क्योंकि क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान अपनी तारीफ के बदतरीन
मैं काशिफ अली इस मौजू पे भी इक्तसादी मुश्किलात पे भी और दहशतगर्दी पे भी आऊंगा। आपने भी क्रिकेट की इस्तलाह इस्तेमाल की मैंने भी आपके यहाँ बाज़ तजे निगार ये लिख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है वो तहलील हुई पंजाब असम्बली की तो ये दो छक्के थे या बकौल आप सहाफ़ियों के कि खान साहब ने छक्का मारने की या छक्के मारने की कोशिश की लेकिन बाउंड्री लाइन पे कैच हो गए हैं तो आप क्या समझते हैं कि ये जो छक्का जो इन्होंने एक जेल भरो तहरीक की सूरत में और आप के मुताबिक एक जारहाना जो अंदाज अपनाया है इसके क्या नताइज निकल रहे
हैं? मेरे ख्याल में खान साहब ने जो वो जो इस्तेमाल अपनी छक्के वाली इस्तेमाल किए जो कि उन्होंने केपी असेंबली और पंजाब असेंबली तहलील करके किए हैं या इससे पहले जो उन्होंने असेंबलियों से इज्तमाही इस्तीफे देकर के उसके वो खातिर ख्वाह नतायज हासिल नहीं कर सके बल्कि बाद लोगों का ये ख्याल था कि ये उनकी एक गलत सियासी मूव थी एक गलत सियासी एक अमल था और इसके बजाय अगर वो असेंबलियों में रहते हुए अगर पीडीएम की हुकूमत को सियासी तौर पर सही टफ अपोजिशन देते तो शायद वो ज्यादा बेहतर नतायज हासिल कर सकते थे लेकिन वो कबल अज वक्त जो है उन्होंने पहले तो असेंबलियों से इस्तीफे देकर हुकूमत को अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की और उनका ये ख्याल था कि जब वो बड़े तादाद में इस्तीफे जमा कराएंगे और असेंबली का बायकॉट करेंगे कौमी असेंबली का बायकॉट करेंगे तो हुकूमत प्रेशर में आके एस्टेब्लिशमेंट प्रेशर में आकर अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएंगी लेकिन वो ये चीज हासिल ना कर सके और फिर आप देखें कि उन्होंने उसी चीज को बाद में रिवर्स करने की कोशिश की और दोबारा जब उन्होंने असेंबली में आने की कोशिश की तो हुकूमत उनकी इस जो हिकमत अमली थी इसको नाकाम बनाते हुए उसी वक्त उन्होंने उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए यानी इस वक्त एक छह सात महीने सड़कों पर रहने के बाद खान साहब को ये महसूस हुआ कि वो सियासी तौर पर गलत मूव चल गए गलत सियासी चाल चल गए तो उन्होंने जब वापस असेंबलियों में आकर हुकूमत का मुकाबला करना चाहिए यानी खान साहब इस रियलाइजेशन का उनको ये एहसास हुआ कि असेंबलियों का बायकॉट करके जो एक मैं बड़ा फायदा ले सकता था वो मैं फायदा हासिल नहीं कर सका बल्कि उल्टा उनकी पार्टी को और उनकी सियासत को नुकसान हुआ क्योंकि अपोजिशन लीडर के पास एक बड़ी ताकत होती है उसका एक अपना उसकी एक आवाज भी होती है उसके पास एक सियासी ताकत भी होती है उसके पास कौमी असेंबली का एक फ्लोर भी होता है जहां पर वो खड़े होकर अपनी आवाज भी बुलंद कर सकते हैं लेकिन खान साहब ने उस वक्त जो है वो सड़कों पर रहने को तरजीह दी लेकिन वो जब उनको फायदा ना हो तो उन्होंने जब असेंबली में आने की कोशिश की तो उस वक्त हुकूमत ने उनको फिर जो है उनकी सियासी चाल को नाकाम बनाया तो खान साहब वहां पर भी कामयाब नहीं हुए उसके बाद जब रोड सड़कों पर थे तो उसमें भी शायद वो जिस तरह से हुकूमत को प्रेशराइज करना चाहते थे या आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से जो नतीजे हासिल करना चाहते थे वो भी खान साहब हासिल नहीं कर सके तो अब खान साहब के पास कोई ज्यादा सियासी कार्ड है नहीं ये वो आखिरी मूव है एक सियासी चाल है जिसको वो चल के कुछ हासिल करना चाहते हैं लेकिन मेरे ख्याल में खान साहब अपने सियासी पत्ते जितने भी थे वो तमाम शो कर चुके हैं और अब उनके पास कोई ऐसा कारगर पत्ता है नहीं जिसको
काशिफ अली मैं दोबारा आपकी खिदमत में आऊंगा और ये भी आपसे पूछूंगा ये सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि इस वक्त पीडीएम का क्या रिएक्शन हो सकता है इस जेल भरो तहरीक के जवाब में اس وقت ہمارے ساتھ محترمہ فوزیہ شاہد، معروف صحافی، سینئر صحافی، اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ۔ محترمہ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
ابھی ہمارے دوست تجزیہ کر رہے تھے خان صاحب کی جیل بھرو تحریک۔ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ یہ جیل بھرو تحریک اس وقت پاکستان جس صورتحال سے دوچار ہے، سیاسی عدم استحکام، اقتصادی مشکلات اور دہشت گردی کے خطرات، یہ جیل بھرو تحریک کا یہ اعلان پاکستانی سیاست پہ کیا اثرات مرتب کر سکتے ہیں؟
بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ بھی ایک، میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ خان صاحب کی کچھ تھوڑی حماقتیں ایسی ہو رہی ہیں کہ جو ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہیں۔ ابھی تک جو انہوں نے جتنی بھی اقدامات کیے، اگر آپ ان کا جائزہ لیں تو وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ سب سے بڑی بات جو بھی ریسنٹلی انہوں نے کی، اسمبلیاں توڑنے والی، تو پارٹی کے اندر بھی یہ جذبات آ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو دو پلیٹ فارم تھے ہم نے وہ بھی گوا دیے ہیں اور ہم اس میں کچھ حاصل نہیں کر سکے، خاص طور پہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے۔ مرکز کی تو جو بھی صورتحال تھی وہ تو ایک پہلے طویل عرصے سے چل رہی تھی، استعفوں کی شکل میں چل رہی تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ جب جیل بھرو جو تحریک ہوتی ہے، ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ ایک اسٹرانگ تحریک چل رہی ہوتی ہے، اس میں آپ کال دیتے ہیں کہ جیل بھرو۔ ابھی ایز سچ تحریک کوئی نہیں چل رہی، جو جس کو ہم یہ کہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے سڑکوں پہ نہیں ہے۔ بلا شبہ عمران خان صاحب ڈیلی ایک طویل جو ہے وہ ٹی وی پہ خطاب کر رہے ہیں، ریگولر خطاب ان کا ڈیلی آ رہا ہے، اور آئے روز جو ہے وہ کچھ اپنے مختلف، چاہے آپ ان کو یہ کہیے کہ وہ پتے پھینک رہے ہیں یا کچھ بات کر رہے ہیں، لیکن اس میں ریپوٹیشن ہی آ رہی ہے، اور اس میں فیل ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، اور وہ اعتراف تو ظاہر ہے اب نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ ہے کہ وہ کچھ ایسے اقدامات ضرور کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے وہ فائدہ لیں۔ لیکن یہ آج جب انہوں نے یہ، میں خود تو دیکھ رہی تھی ان کی یہ تقریر جو تھی، تو میں خود حیران تھی کہ جیل بھرو تحریک جو ہے، آپ جب سڑکوں پہ ہوتے ہیں، ہم نے ماضی میں بہت سی تحریکیں دیکھی ہیں، جیل بھرو تحریکیں ہوئی ہیں، اور خود کچھ تحریکیں ایسی ہیں کہ اس میں بھی، مثلا یہ ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی، جیل بھرو تحریک ہوئی۔ اس سے پہلے اگر ہم اپنے بھی دیکھتے ہیں جرنلزم کے حوالے سے بھی، ہم نے بھی جیل بھرو تحریک کی تھی جو 78 میں کی تھی، اور ظاہر ہے کہ ہمارے اپنے مطالبات تھے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہماری ایک تحریک چل رہی تھی، جب تحریک چل رہی ہوتی ہے آپ سڑکوں پہ ہوتے ہیں اور آپ گرفتاریاں بھی دیتے ہیں جیل بھرو۔ ابھی مجھے کوئی ایسی چیز دکھائی نہیں دیتی کہ جس سے ہم یہ کہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ، اس کی کوئی بڑی بھاری تعداد میں لوگ جو ہیں وہ باہر نکلیں گے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ۔ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, اسے اور کیا نام دے گا زمانہ, وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت. قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت. مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری.
عزیز سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید. آج کے اس پروگرام میں ہم دختر حضرت امیر المومنین و حضرت زہرا جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی یوم رحلت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام پیش کریں گے. اس خصوصی پروگرام کے بعد آپ حسب معمول پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرمائیں گے, اور آخر میں پیش کی جائے گی آج کے دن کی مخصوص دعا.
صبح امید. عزیز سامعین, حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی رحلت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. اور سامعین, ساتھ ہی ہم غم و اندوہ کے اس موقع پر آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں. سامعین, وہ ہستی جو اپنی متین شخصیت اور پائیدار روح کے ذریعے تمام ناگوار حوادث کو سر کر جائے اور بھڑکتے ہوئے شولوں کو شجاعت و بہادری سے اپنے پیروں تلے روند ڈالے, لوگوں کو درس دے اور انہیں بیدار کرے, ساتھ ہی اپنے زمانے کے امام کو ایک مہربان ماں کی طرح تسلی و تشفی دے, اور ان نازک حالات اور طوفان حوادث میں یتیم بچوں کی حفاظت اور ان کی تسلی و تسکین کے لیے ایک مستحکم دیوار بن جائے, وہی شریکت الحسین کہلائے جانے کا حق رکھتی ہیں. اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا ایک ہمہ گیر شخصیت ہیں, اور اسلام عورت کو اسی طرف لے جانا چاہتا ہے. حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی شخصیت ایک ہمہ گیر شخصیت ہے, عالم و دانا, صاحب معرفت اور ایک نمایاں انسان, کہ جب بھی کوئی ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے ان کی علمی و معنوی عظمت اور معرفت کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا ہے. ایک مسلمان خاتون جس پہلو کو دنیا کے سامنے پیش کر سکتی ہے یہی ہے, یعنی اسلام کو اپنے وجود میں بسانا. ایمان کی برکت اور اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینے سے ایک مسلمان عورت کا دل اس قدر گشادہ ہو جاتا ہے, اور وہ اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ بڑے بڑے حادثات اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی کا یہ پہلو سب سے زیادہ نمایاں ہے. عاشورہ جیسا عظیم واقعہ زینب کو نہ جھکا سکا۔ یزید اور ابن زیاد جیسے ظالم اور ستمگر افراد کا ظاہر حشمت و جلال زینب کو نہ للکار سکے۔
لاشوں کے درمیان بسدنا
حضرت زینب نے ہمیشہ اور ہر جگہ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا، ان کا وطن مدینہ ہو یا سخت امتحان اور آزمائش کی آماجگاہ کربلا یا پھر یزید و ابن زیاد کا دربار، ہر جگہ زینب ثابت قدم اور سر بلند رہیں اور باقی سب ان کے آگے سر نگوں ہو گئے۔ یزید اور ابن زیاد جیسے مغرور اور ستمگر افراد اس دست بستہ اسیر کے سامنے ذلیل و خوار ہو گئے۔ خالق کائنات کی حمد و ثنا اور محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجنے کے بعد ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا یوں اہل کوفہ سے مخاطب ہوئیں، افسوس ہم تم پر اے کوفے کے باشندوں، کچھ جانتے ہو کہ تم نے رسول خدا کے کس جگر کو پارا پارا کیا اور ان کا کون سا خون بہایا اور ان کی کون سی حتک حرمت کی اور ان کی کن مستورات کو بے پردہ کیا؟ تم نے ایسے جرم کا ارتکاب کیا کہ آسمان گر پڑے، زمین شگافتہ ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ تم نے قتل امام کا جرم کیا جو بہت بڑا اور ناقابل بیان ہے۔ اس مصیبت پر اگر آسمان سے خون برسا ہے تو تم تعجب کیوں کرتے ہو؟ یقیناً آخرت کا عذاب اس سے زیادہ سخت اور رسوا کن ہوگا اور اس وقت تمہاری کوئی امداد نہیں کی جائے گی۔ تمہیں جو مہلت ملی ہے اس سے خوش نہ ہو، کیونکہ خداوند عالم بدلہ لینے میں جلدی نہیں کرتا کہ اسے انتقام کے فوت ہونے کا اندیشہ ہرگز نہیں۔ یقیناً تمہارا پروردگار اپنے نافرمان بندوں کی گھات میں ہے۔ سامعین، یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ تاریخ کی دائمی جنگ میں ہر دن عاشورہ اور ہر زمین کربلا ہے، لہذا اگر وہ غیر حاضر نہیں ہونا چاہتا اور ہمیشہ رہنا چاہتا ہے تو اسے دو چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا، خون کا یا پیغام رسانی کا، حسینیت کا یا زینبیت کا، امام حسین علیہ السلام کی طرح مرنے کا یا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی طرح زندہ رہنے کا۔
کیسے بھولے کوئی زینب کا وہ پہلا نوحہ، دونوں ہاتھوں پہ تھی بھائی کا اٹھائے سی، سنتی تھی آواز تک بل منا دیکھ کر سوے فلک زینب کبری نے کہا ٹکڑے ٹکڑے ہوا مقتل میں تنے سبت رسول ہو تیری راہ میں قربانی ہماری یہ قبول کیسے بھولے زینب کا وہ پہلا نوحہ
کیسے بھولے کوئی زینب کا وہ پہلا نوحہ دونوں ہاتھوں پہ تھی بھائی کا اٹھائے لاشا.
سامعین, کربلا کے واقعے کو ابدی حیات بخشنے میں کربلا کی خواتین کا بے نظیر کردار رہا ہے. کسی تحریک کا پیغام لوگوں تک پہنچانا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. کربلا کی تحریک کا پیغام کربلا کی اسیر خواتین نے عوام تک پہنچایا ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہا نے روز عاشورہ ہی نہیں بلکہ امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد مختلف مقامات پر اپنا کردار ادا کر کے یہ بات ثابت کی ہے کہ کسی بھی تحریک کو مستحکم بنانے میں خواتین کا کردار نہایت اہم ہے. آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ میدان عمل میں کار زینبی ادا کیا جائے. سامعین, وہ ہستی جو اپنی متین شخصیت اور پائیدار روح کے ذریعے تمام ناگوار حوادث کو سر کر جائے اور بھڑکتے ہوئے شولوں کو شجاعت و بہادری سے اپنے پیروں تلے روند ڈالے, لوگوں کو درس دے اور انہیں بیدار کرے, ساتھ ہی اپنے زمانے کے امام کو ایک مہربان ماں کی طرح تسلی و تشفی دے اور ان نازک حالات اور طوفان حوادث میں یتیم بچوں کی حفاظت اور ان کی تسلی و تسکین کے لیے ایک مستحکم دیوار بن جائے, وہی شریکت الحسین کہلائے جانے کا حق رکھتی ہیں. اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا ایک ہمہ گیر شخصیت ہیں اور اسلام عورت کو اسی طرف لے جانا چاہتا ہے. حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ترجمانی کا حق ادا کر دیا. حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے حق کے لیے وقت کے یزیدوں کو للکارا. حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی نے جرأت و بہادری, صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر ظالم اور جابر حکمرانوں کا مقابلہ کیا. جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا تنہا رہ گئیں اور ان کے ساتھ اسیروں کا قافلہ تھا, جبکہ مقابلے میں ظالم دشمنوں کی بھیڑ تھی, سلام پیش کرتے ہیں. حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے صبر کو انہوں نے صفاقیت اور بربریت کے دور میں کمال تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کر کے دنیا کو یزیدی دہشت گردی اور حسینی امن پسندی کا فرق بتا دیا. سامعین, حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے اس وے پر چلنے والی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی ضرورت ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو ہر موقع پر اپنے ساتھ رکھا. نئی نسل کو مقام اہل بیت کے آداب سکھانا پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بیٹوں اون و محمد کو کربلا میں قربان کر کے پوری انسانیت کو قربانیوں ایثار کا درس دیا.
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 17 بہمن، 15 رجب اور 6 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ 15 رجب سن 2 ہجری قمری کو خداوند عالم کے حکم سے مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہوا۔ پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن اس حکم کے بعد کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی صرف 2 رکعتیں ہی پڑھی تھیں کہ اچانک آپ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، کیونکہ اسی دوران جبرائیل علیہ السلام نے قبلے کی تبدیلی سے متعلق خدا کے حکم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا۔ یہودی مسلمانوں کو طعنہ دیتے تھے کہ وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جو ان کا مقدس مقام سمجھا جاتا ہے۔ ان کے یہ طعنے مسلمانوں، خاص طور سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل آزاری کا سبب بنتے تھے۔ اسی لیے خداوند عالم نے کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ لہذا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 میں ارشاد ہوا ہے کہ اے رسول، ہم عنقریب آپ کو اس قبلے کی طرف موڑ دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، لہذا آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف موڑ دیجئے اور جہاں بھی رہیے اسی طرف رخ کیجئے۔ اس وقت سے لے کر آج تک مسلمان کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ پندرہ رجب سن 62 ہجری قمری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی حضرت زینب سلام اللہ علیہا بہت سی مشکلات اور تکالیف اٹھانے کے بعد اس دنیا سے رحلت کر گئیں۔ اسلام کی اس عظیم خاتون کی ولادت سن 6 ہجری قمری میں ہوئی، اور دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی علیہ السلام کی مقدس آغوش میں پرورش پائی۔ آپ نے اپنی پوری زندگی انسانی علم و کمالات حاصل کرنے میں گزاری۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا میں اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کی شہادت کے بعد اپنے تاریخی خطبوں کے ذریعے، جو تاریخ اسلام میں زندہ جاوید ہیں، خاندان رسول پر ڈھائے گئے ظلم و ستم کو آشکار کیا اور بنی امیہ کے خاندان کی حقیقت سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ چھ فروری سن 1757 عیسوی کو کیمیا اور طبیعیات کے برطانوی ماہر جوزف بلیک نے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس دریافت کی۔ یہ گیس آکسیجن اور کاربن سے مل کر بنتی ہے۔ اگرچہ یہ گیس انسانی تنفس کے لیے مضر ہے، تاہم آج کی دنیا میں مختلف سائنسی سرگرمیوں اور صنعتی مقاصد میں یہ ایک کارآمد عنصر شمار ہوتی ہے۔ چھ فروری سن 1936 عیسوی کو ایک تحقیقاتی ٹیم نے 4 سال کی مسلسل تلاش و جستجو کے بعد کرۂ زمین کے سرد ترین علاقے کو دریافت کیا۔ اس ٹیم نے تحقیقات کے بعد روس کے شمال میں واقع سائبیریا میں ورخو یانسک شہر کو دنیا کے سرد ترین خطے کے طور پر دریافت کیا۔ یہ شہر روس کا شیرازہ بکھرنے سے پہلے اس ملک کے سیاسی مجرموں کی پناہ گاہ تھا۔ یہاں بہت کم آبادی ہے اور لوگوں کا اصل کاروبار کھالوں کی تجارت اور معدنیات کی پیداوار ہے۔ سردیوں میں یہاں درجہ حرارت منفی 70 سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ سترہ بہمن سن 1366 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر رہبر انقلاب اسلامی کی اعلیٰ مشاورتی کونسل کی حیثیت سے تشخیص مصلحت نظام کونسل کا قیام عمل میں آیا۔ اس حکومتی ادارے کا اصل کام ان اختلافات کو دور کرنا ہے جو بعض اوقات مجلس شورائے اسلامی اور آئین کی نگراں کونسل کے درمیان پیدا ہو جاتے ہیں۔ پارلیمنٹ یعنی مجلس شورائے اسلامی کے تمام بلوں کا جائزہ لینا اور اسلامی شریعت یا آئین کے منافی بلوں کو اصلاح کے لیے واپس پارلیمنٹ بھیجنا تشخیص مصلحت نظام کونسل کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر پارلیمنٹ اپنے بل کے صحیح ہونے پر اصرار کرے تو ایسی صورت میں تشخیص مصلحت نظام کونسل بل کا جائزہ لے کر اس بارے میں اپنی حتمی رائے کا اظہار کرتی ہے۔ تشخیص مصلحت نظام کونسل کے اراکین رہبر انقلاب اسلامی کی طرف سے منتخب کیے جاتے ہیں۔ سترہ بہمن سن 1390 ہجری شمسی کو ایران میں اینیمیشن کے بانی استاد استوند یار احمدیہ کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1307 ہجری شمسی میں تہران میں پیدا ہوئے تھے۔ استاد استوند یار نے سن 1326 ہجری شمسی میں کمال الملک آرٹ اکیڈمی میں شمولیت اختیار کی اور وہاں بزرگ ہستیوں سے استفادہ کیا۔ وہ حقیقت میں ایران میں اینیمیشن کے بانی تھے اور سن 1366 ہجری شمسی میں انہوں نے دو اینیمیشن فلمیں ملا نصر الدین و مصنوعی سیارہ بنا کر ایران میں اینیمیشن کے بانی کی حیثیت سے اپنا نام ثبت کرا لیا۔ انہوں نے سن 1330 ہجری شمسی کے اواخر اور 40 کے اوائل میں بہت ساری اینیمیشن فلمیں تیار کیں اور اپنی عمر کے آخری ایام تک اسلامی جمہوریہ ایران کے فن و ہنر کے ایک مرکز میں اینیمیشن فلمیں بنانے میں مصروف تھے۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض بل اتخذ معينا حين برأ النسمات لم يشارك في الإلهية ولم يظهر ترث الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين.